دریافت فرمایا کہ ایک شخص نے اپنی جائیداد اپنی زندگی میں اس طرح سے تقسیم کی کہ اس کے چار بیٹے اور چار بیٹیاں تھیں، اس نے اپنی جائیداد کے چار حصے کیے اور بیٹوں کو کہا تم میں سے ہر ایک بھائی ایک ایک بہن کا حصہ دے گا۔ اب ان میں سے ایک بہن فوت ہو گئی اور بھائی نے ابھی تک حصہ نہیں دیا تھا، تو اس کی تقسیم کیسے ہوگی جبکہ ان کی ایک بیٹی بھی ہے؟ دیکھیں، یہ جائیداد تھی مشترک اور سب کی ملکیت تھی، اور والد نے جو تقسیم کی اصل میں یہ گفٹ کے زمرے میں آئے گی کہ والد نے ہبہ کیا، اور شریعت میں ہبہ کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب اس میں جائیداد کو باقاعدہ بٹوارا کر کے چاروں بیٹوں کو وہ مالک بنا دے۔ یہ انہوں نے نہیں کیا۔ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو چیز گفٹ کی جاتی ہے، تحفہ دی جاتی ہے، جس کو کی گئی ہے اس کا قبضہ بھی ضروری ہے۔ اگر قبضہ نہیں کیا تو گفٹ تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ والد نے کہہ دیا زبان سے، چلو جی ہو گیا جو ہو گیا، اب اس کے بعد اس جائیداد کو چار حصوں میں تقسیم کر کے چاہیے تھا کہ کاغذات بنواتے اور ان کو کہہ دیتے کہ بیٹے آپ کا حصہ ہے۔ تو اس لیے جب ہبہ مکمل ہی نہیں ہوا تو یہ ساری جائیداد اصل میں وہ مالک وہی ہیں، والد، جن کے انتقال ہو گیا، کیونکہ ہبہ جو مکمل نہیں ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی، وہ والد نے ان کو کھجور کے درخت کچھ دیے تھے، اپنی پرسنل جو ان کی زمین تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرما دیا تھا کہ اتنا اتنا حصہ بنے گا اور وہ جو ہے میں تمہیں دیتا ہوں۔ تو ام المومنین رضی اللہ عنہ جب حساب کتاب میں بٹھائی گئیں تو انہوں نے کہا بھئی وہ جو کھجور کے درخت والد نے دیے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے، کیونکہ میں ان کی خدمت میں مصروف رہی اور قبضہ نہیں مجھے ملا۔ تو والد کے انتقال کی وجہ سے یہ پراپرٹی اصل میں تو انہی کی رہی نا، میں نے قبضہ جو نہیں اس پہ کیا۔ تو اس لیے انتقال کے بعد یہ جائیداد ان کے ترکے میں شامل ہو جائے گی، اور جتنے بھی آٹھ بہن بھائی ہیں نا، اب اس کی تقسیم شریعت کے وراثت کی جو قانون ہے اس کے تحت ہو۔ یہ پورا سوال جو انگلش میں آپ نے لکھا ہے، یہ ساڑھے چار معاشے شریعت اس کو تسلیم کرتی ہے، اور چار اشاریہ تین سات چار وزن ہو اتنے گرام میں، تو شریعت کے لیے وہ قابل قبول ہے کہ اس کی چاندی کی انگوٹھی پہنی جائے۔ سرامکس کی انگوٹھیوں کے متعلق جو آپ نے فرمایا ہے، تو در حقیقت یہ ساری مٹی سے بنتی ہیں نا، پانچ طرح اس مٹی سے انگوٹھیاں بنائی جاتی ہیں۔ ہم نے بھی دیکھا ہے، وہاں آپ بھی دیکھ لیجئے انٹرنیٹ پہ، کہ سرامکس جو ہیں ان کی پانچ قسمیں ہوتی ہیں، سب کی سب جائز ہے، اس لیے کہ وہ انگوٹھی اصلاً بنتی ہی مٹی سے ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ سوال ہم پڑھ دیتے، لیکن یہ سارا سوال جو ہے نا، آپ نے ایسی رومن اردو میں لکھا ہے، یہ پڑھنا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تو بھیا، یا تو بالکل صاف انگلش میں سوال لکھ دیں، اردو میں لکھ دیں، فارسی عربی میں لکھ دیں۔ اب یہ جو ہے نا، ای کے ایک اس طرح سے ہجے کرنے پڑتے ہیں اور وہ بہت وقت لگ جاتا ہے۔ شکریہ آپ کا پوچھنے کا۔ پاکستان کے قابل احترام دیوبندی مسلک کے فکر نے فرمایا، اچھا، کہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، اس کا کیا حکم؟ آپ نے پوچھا نا سلمان صاحب بامبے سے، تو سیدھی سادھی سی بات ہے کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھانے کا ثبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ چیزیں ہیں، اس میں دخل نہیں دینا چاہیے، اسے بدعت قرار دینا بہت بڑی جسارت ہے۔ تو احادیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد دعا جو لوگ مانگتے ہیں اس کی قبولیت کے متعلق بشارت دی ہے. ہم حنفی اس میں ذرا سی بات کے کرتے ہیں کہ فرض کی تقسیم کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جس فرض نماز کے بعد سنن موقعہ ہیں, ظہر کے بعد, مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد, تو وہ کہتے ہیں دو رکعتیں سنت کی یہ بہت زیادہ سٹرانگ ہیں, انہیں فرض نماز ہی کا حصہ سمجھنا چاہیے. تو فرض نماز پڑھ کے دو سنتیں پڑھ کے پھر دعا مانگے جتنی بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, تو یہ ہے. اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خود بھی فرض نماز کا سلام پھیرتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے. حضرت صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرماتے تو اپنے دونوں ہاتھ مبارک اٹھاتے اور فارغ ہو جاتے دعا سے, تو انہیں پھر اپنے چہرے پر بھی پھیر لیا کرتے تھے. اصل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فال لیتے تھے, بہت زیادہ فال لیتے تھے, تو دونوں ہاتھوں کو سیدھا اٹھاتے تھے جب دعا کرنی ہوتی تھی, اور جب دعا دینی ہوتی تھی تو دونوں ہاتھوں کو الٹا اٹھا لیتے تھے, یہ ہے اور یہ کرتے تھے. تو جو دعائیں تھیں ان میں ہاتھوں کا اٹھانا یہ دعا کے آداب میں سے بھی ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے تو فال لیتے تھے اس سے کہ میرے ان دونوں ہاتھوں کو اللہ نے برکت سے بھر دیا, خیر سے بھر دیا. تو چونکہ چہرہ انسانی جسم میں سب سے اعلیٰ تصور کیا جاتا ہے, تو دونوں ہاتھوں کو چہرے پہ پھیر لیتے تھے, یعنی وہ برکات جو اللہ نے میرے دونوں ہاتھوں میں نازل کی ہیں وہ میرے چہرے کو بھی اس نور اور اس برکت سے حصہ ملے. حضرت مالک بن یسار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگو تو ہاتھ کی ہتھیلیوں سے کرو, یہ اندر کی چیز, اور ہاتھوں کی پشت سے نہ کرو, یہ فرمایا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کئی مرتبہ ایسے ہوئے کہ ہاتھوں کی پشت سے دعا مانگتے تھے جب کسی کے خلاف دعا دینی ہوتی تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیلیوں سے سوال کیا کرو اور لوگوں ہاتھوں کی پشت سے نہ کرو, بس جب دعا سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے دونوں ہاتھوں کو چہرے پہ مل لو. یہ ابھی جو فال کی بات گزری ہے. سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی فرض نماز پڑھ لیتا ہے پھر ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا رب اے میرے معبود, اے وہ ذات جس کی میں عبادت کرتا ہوں, تو آپ نے فرمایا اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں جانے دیتا. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی بھی روایت اسی طرح کی آپ کو حدیث کے ذخیرے میں مل جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی دعائیں اس باب میں آپ کو مل جائیں گی. فضل ابن عباس کہتے ہیں, یہ فضل ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پہ یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے حج میں انہیں آگے بٹھایا تھا. جب آپ مزدلفہ سے چلے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اس سفر میں یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, تو کہتے تھے میری عمر اتنی تھی کہ میں مرد و عورت کی تمیز کر سکتا تھا, تو میں نے آگے سے جو خواتین آ رہی تھیں مسلسل انہیں دیکھنا شروع کر دیا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں مجھے کہا, صرف میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور جدھر میں دیکھ رہا تھا اسے پورا گھما کے ادھر کو کر دیا, یعنی کچھ اور چیز دیکھو یہ مت کرو. فضل ابن عباس وہ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دو رکعتیں لوگوں, دو دو رکعتیں پڑھو اور اس کے بعد عاجزی اختیار کرو اللہ کے لیے, اپنے آپ کو کمتر مانو اور پھر دونوں ہاتھ اٹھاؤ اور ہتھیلیاں اپنے چہرے کی جانب سے کر لو اور اپنے پروردگار سے کہنا کہ اے میرے رب یہ کر دے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا دیکھو دعا مانگنا, اور اگر تم ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگتے تو پھر تمہاری نماز ناقص رہے گی. ایک آدمی ایسے ہی مسجد نبوی میں داخل ہوا اور فرض پڑھ لیا دعا کے بغیر, آپ نے فرمایا ادھر آؤ, اسے بلایا اور آپ نے فرمایا کہ یہ تم نے کیا کیا, اپنے پروردگار کی عبادت کی اور جب اس کا انعام دینے کا وقت آیا تو تم اٹھ کے چل دیے, بیٹھو اور دعا مانگو. اسی طرح حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے عمل یوم واللیلہ میں امام نسائی رحمت اللہ کی کتاب ہے، بڑی زبردست چیز ہے، اس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا ذکر کی ہے جو آپ نے فرمایا تھا کہ تم میں کسی کو گردے میں پتھری ہو جائے تو اسے چاہیے کہ یہ دعا اللہ سے کرے، وہ پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح بہت سی دعائیں عمل یوم واللیلہ میں امام نسائی رحمت اللہ جمع کرتی ہیں، اس میں یہ آتا ہے کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی آدمی جب نماز پڑھتا ہے اور فارغ ہو کے دونوں ہاتھ اٹھا دیتا ہے اور کہتا ہے اللہم الہی، اے میرے پروردگار، و الہ ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور ابراہیم اسحاق و یعقوب تینوں پشتوں کو پالنے والے علیہ السلام، و الہ جبریل و میکائیل و اسرافیل، اے پروردگار جو جبریل امین کا، میکائیل کا اور اسرافیل علیہ السلام ان کا پروردگار ہے۔ اسرائیل کا ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ موت کے ساتھ نسبت ہے نا، تو فالی ان سب سے اسألک ان تستجیب دعوتی، اللہ آج میرا سوال یہ ہے کہ میں جو دعا مانگوں اللہ اسے قبول فرما لے، فإنی مضطر، اللہ میں بہت شدید تکلیف میں ہوں، وتعصمنی فی دینی فإنی مبتلن، اللہ مجھے بچا لے، میرے دین کو بچا لے کہ میں بہت زیادہ گناہوں میں دھستا چلا جا رہا ہوں، وتنالنی برحمتی کا فإنی مذنب، اور اللہ اپنی رحمت اس کا فوارہ مجھ پہ کھول دے، اللہ مجھے اپنی رحمت سے گھیر لے، میں گناہ گار آدمی، وتنفی عن الفقر، اور اللہ میری غربت کو دور فرما دے، فإنی متمسکن، اللہ میں بہت ہی مسکین عاجز آگوں، الا کان حقا للہ، آپ نے فرمایا جو یہ دعا مانگے گا اللہ کا حق بنتا ہے کہ اپنے اس بندے کے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹائے، اس لیے دعا مانگنی چاہیے، ہاتھ اٹھا کے مانگنی چاہیے، زیادہ ادھر ادھر کی سننے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہاں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بیچارے ناظرہ قرآن نہیں پڑھنا جانتے اور وہ تفسیر قرآن کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت بری حالت ہو گئی ہے، جن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کیا ہے، وہ بھی ایک خاتون ہیں، وہ قرآن پاک کی تفسیر کر رہی تھیں، تو کسی نے سوال کیا اسی طرح کی درست ہے یا نہیں، تو اسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا نہیں آیا، کئی جگہ کچھ اور پڑھ رہی ہیں، تو ہم حیران تھے کہ بی بی کو کس نے زحمت دی ہے کہ تفسیر کریں، تم درود پورا نہیں پڑھ سکتی، قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتی تھی اور تفسیر لگی ہوئی۔ اپنے ہاسٹل میں جماعت سے نماز کا آغاز کر رہے ہیں، ہر نماز کا ایک وقت مقرر کر رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا ہم بغیر اذان دیے جماعت کروا سکتے ہیں پانچ وقت، یا پھر ہر نماز سے پہلے اذان دینا لازمی ہوگا، اگر کسی دن اذان نہ دی جائے تو پھر مطلب بھول جائیں۔ بھیا بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں بہت اچھا ہے، لیکن اس میں دو چیزیں ہیں، ایک چیز تو آپ نے جو فرمایا نا کہ وہاں پہ مسجد میں اذان ہوتی ہے، ہماری رائے تو یہ ہے کہ لاؤڈ سپیکر کی اذان کی آواز نہیں آواز پہنچ جاتی ہے، اور اگر لاؤڈ سپیکر نہ ہو تو پھر آواز بھی نہیں پہنچتی، تو یہ جو درمیان میں لاؤڈ سپیکر ہونا نہ ہونا یہ کیا ہے، اگر بجلی چلی گئی کوئی مائک میں گڑبڑ کچھ بھی تو اذان کی آواز پہنچے گی نہیں، تو آپ کو لا محالہ اذان دینا ہی ہے، اور پہنچ جائے تو بھی ہم جیسے علماء کہتے ہیں، ہم جیسے ولیعظ باللہ نالائق کہتے ہیں کہ اپنی اذان دینی چاہیے، بس مسجد کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وقت آگے کریں پیچھے کریں، سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ آپ اپنی اذان خود دیں، اقامت خود کہیں اور نماز پڑھیں، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اقامت جو کہی جاتی ہے یہ اذان سے افضل ہے، اس سے زیادہ ثواب ہے، لوگ سمجھتے ہیں اذان میں زیادہ ثواب ہے، ایسے نہیں ہے، الاشباہ والنظائر میں ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے 17 مقامات ایسے گنوائے ہیں جہاں نفل فرض پہ غالب آ جاتا ہے، تو اس لیے آواز آتی ہے مسجد کی، اگر پڑھ لی تو بس ٹھیک ہے، بعض علماء اس کے بھی قائل ہیں لیکن دیکھنا چاہیے اپنی اذان دی جائے, سب سے اچھی بات یہ ہے. ایک بات تو دوسری یہ بھی سوچنا چاہیے بھائی کہ آپ جماعت وغیرہ کی جو نماز شروع کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں, لیکن یہ بھی تو سوچیں کہ اگر مسجد قریب ہے تو آپ وہاں کیوں نہ جائیں. تو مسجد جانے کا ثواب, مسجد کو آباد رکھنے کا ثواب, پھر شرعی حکم مسجد آنا اور جانا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تم مسجد جا رہے ہوتے ہو تو اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست نہ کرنا, تم ابھی بھی اللہ ہی کے سامنے اور تم ابھی بھی نماز ہی میں ہو. تو جو راستہ ہے نا گھر سے مسجد تک کا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی ادب اور احترام سے طے کرو, تم اب بھی اللہ کے حضور نماز میں ہو. تو یہ ساری چیزیں پھر آہستہ آہستہ رہ جاتی ہیں. جس کی مرضی ہے مسجد جائے گا, نہیں ہے تو آپ اس کو کیوں جبرن نماز پڑھانا چاہتے ہیں؟ ایک شخص کمپنی کا ملازم ہے, کمپنی کے مالکان نے اس کو کمپنی چلانے کے سارے اختیارات دے رکھے ہیں, اس میں سے ایک اختیار یہ ہے کہ وہ جس کو چاہے پروڈکٹس کی مارکیٹنگ کے لیے ہائر کر سکتا ہے. اور معاملہ عرف میں یہ ہے کہ جو شخص کسی پروڈکٹ کا اشتہار لگاتا ہے اسے وہ چیز مفت ملتی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ ملازم خود مارکیٹنگ کر لے اور پروڈکٹ بھی خود لے لے تو کیا یہ معاملہ درست ہوگا؟ مریم صاحبہ, یہ جو کمپنی نے کہا ہے نا, کمپنی اسے اجازت دے کہ آپ خود مارکیٹنگ کر لیا کریں, اور کمپنی ہی اجازت دے کہ اس مارکیٹنگ کے نتیجے میں جو بھی چیز آئٹم ہوتا ہے آپ کے لیے مفت ہے, فری ہے, تو یہ بالکل ٹھیک اور جائز چیز ہے. لیکن اگر کمپنی نے اجازت نہیں دی مارکیٹنگ کی تو خود اپنے پاس سے یہ کر کے مارکیٹ سے کوئی چیز نہیں لے سکتا, وہ خیانت ہو جائے گی. کمپنی کی اجازت ضروری ہے. I am living in Kuwait and the majority of the Muslims and imams are doing masa on socks. Masala, pata nahi kya likha hai, al-jawrabain. So my question is this, that can we pray beyond such imams? If not, there is risk of missing the jamaat, pray for a long time. بھائی یہ جو آپ نے پوچھا ہے سچی بات کہنی چاہیے فتوے میں, ہمارے پورے چاروں ائمہ کے نزدیک یہ جو جرابے ہیں ان پہ مسا نہیں ہوتا. بس سیدھی سی بات ہے, جو ایک میل دو میل اگر آپ چلیں زمین پہ یہ جرابے پہن کے اور یہ پھٹ جائیں. دوسری شرط یہ ہے کہ جب پانی بارش گرے تو پانی اندر جذب نہ کرے جراب, اور یہ کر لیتی ہے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ اسے پنڈی میں چڑھانے میں اس میٹیریل کے علاوہ اور کچھ نہ ہو, اور ان میں وہ ڈال دیتے ہیں کوئی نہ کوئی چیز جس سے وہ اپنی پنڈی پر جراب قائم رہے. ایسی جراب جو ان تینوں شرائط کو پورا نہ کرے اس پہ مسا نہیں ہوتا. موٹا کپڑا گف جو گلگت بلوچستان والے ہیں وہ لے لیں, اس پہ مسا ہو جاتا ہے کیونکہ اس پہ پانی جذب نہیں ہوتا, اس وجہ سے اس پہ مسا کرنا جائز ہے. اسی طرح چمڑے کی وہ بھی اس طرح ہوتی ہے, اس پہ تو خیر ہے ہی ہے. تو اس لیے نائلون کی جرابوں پر مسا کرنا امام احمد بن حنبل, شافعی, مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہم سب کے نزدیک یہ بالکل چیز جائز نہیں ہے. تو اس لیے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے اگر یقین ہو. یقین نہ ہو تو پھر پڑھ لینی چاہیے. اپنے سامنے کسی نے مسا کرتے دیکھا ہے امام صاحب کو, تو امام صاحب کو ممکن ہو تو سمجھانا چاہیے کہ حضرت آپ پاؤں دھو لیا کریں, کیونکہ کچھ لوگ اس کے قائل نہیں ہیں. اس مسے کے مسئلے پہ پوری گھنٹے کی یا آدھ گھنٹے کی پتہ نہیں, اب یاد نہیں رہا, لیکن ریکارڈنگ اگر آپ چاہیں اس مسئلے کا حل تو اس میں تفصیل سے بیان کیا گیا. کیا کسی عالم دین کے جنازے میں شرکت کی وجہ سے میت کی 40 دن تک یا 40 سال تک بخشش ہو جاتی ہے؟ اعجاز صاحب جنوبی کوریا سے, سب جھوٹ ہے اعجاز صاحب, کوئی مغفرت نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی عالم دین کے جنازے میں یہ خصوصیت ہے کہ 40 سال کے گناہ معاف ہو جائیں, یہ سب گپیں ہیں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی چیزیں منسوب کرنا جو حدیث صحیح نہ ہو وہ کبیرہ گناہوں میں آتی ہے. یہاں تک کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ قائل تھے, وہ کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ دین کی بنیاد بن جاتا ہے. اب اگر کوئی ان کے متعلق جھوٹ بولتا ہے تو دین کی بنیاد کو اکھیڑ رہا ہے, اور اس کی سزا دھوکہ دینے کی شرعاً قتل ہے. بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. آپ نے جن علماء کا لکھا ہے, سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بے اصل ہے, ہم اپنے حوالہ دے رہے ہیں. اسی طرح احادیث میں جہاں پر مباحث آئی ہیں, ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے صاف لکھا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اذا مر بقریۃ, یا کسی قریے میں انتقال ہو جائے طالب علم کا یا عالم دین کا, تو اللہ تعالی ان مقبرۃ تلک القریۃ 40 یوماً, 40 دن کے لیے خدا اس بستی سے عذاب اٹھا لیتا ہے. یہ تو نہیں ہے, سب جھوٹ. البتہ ایک صحیح حدیث یاد ہے, اگر آپ چاہیں تو ہم پیش کریں, ابن ماجہ میں آئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پورے شہر میں اگر ایک آدمی بھوکا سو گیا تو لوگوں اللہ 40 دن کے لیے اس کی حفاظت ہٹا دیتا ہے. یہ فرمایا ہے. اس طرف توجہ نہیں جاتی کہ غریب لوگوں کا بسر زندگی کیسے بسر ہوگی, اس طرف توجہ نہیں جاتی کہ ہم کسی طرح اس غربت کو ختم کرنے کے لیے کام کریں. غربت کے لیے کام نہیں کرتے, اور فضول باتیں کہتے فحاشی ہو گئی, اریانی ہو گئی. ارے یار, جب تک غربت کا کوئی مناسب حل نہیں ہوتا, مرد کا خون اور عورت کی عصمت, عورت کی عزت, یہ دونوں نیلام ہوتے رہیں گے. مردوں کا خون بھی نیلام ہوگا, بیٹیوں اور بہنوں کی عزت بھی نیلام ہوگی, اس لیے کہ تم سرمایہ دار ہو نا. اس سرمایہ سے کبھی نجات کا سوچا ہے کہ کیا ہوگا؟ وہ حدیث نہیں ہے یاد رہی کہ 40 دن اللہ امان اٹھا لیتا ہے تمہارے بم دھماکے اور یہ اور وہ. اس کو بھی سوچنا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی ہے اس بات پہ کہ لوگ حالات ٹھیک کرنا, معاشرے کو بیلنس کرنا, اس پہ قائم رہے. عالم دین کے مر جانے سے 40 سال کے لیے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے, اور غریب کے بھوکا سونے سے تم پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. ولیعوذ باللہ. ایک مسئلہ درپیش ہے. ایک شخص جس کی وفات ہو چکی ہے, ورثہ میں ایک بیٹی بیگم مرحوم کی والدہ, اچھا, اور اس کا ایک بھائی ہے. وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو اصول کے مطابق اس کا قرض اتارا جائے گا, اور بیوی کا مہر اگر ادا نہیں ہوا تھا تو وہ قرض ہی ہے. فقہا عورت کے مہر کے اتنے زیادہ بعض فقہا قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں جو ہے نا پیسہ, وہ جا کے بیوی کی ہتھیلی پہ رکھ دو کہ بھائی یہ آپ کے حق مہر کی رقم ہے, اپنی خوشی سے تمہیں دے دے, پھر کیا ہے, نہ دے تو کیا ہے, اپنے بھائیوں کو دے آئے تو کیا ہے. کوئی حق نہیں ہے کہ اس سے پوچھو یہ حق مہر کا پیسہ کیا کیا, جو مرضی کرے, گلی میں پھینک دیا تھا, اب کر لو جو کرنا. عورتوں کی آزادی کو کیوں سلب کرتے ہو؟ تمہاری نوکرانیاں بن کے رہیں. اس لیے ساری قرض ادا کر کے پھر جو کچھ بھی لین دینا ہے وہ کرنے کے بعد, مرحوم کے ذمے قرض کی ادائیگی کے بعد کسی غیر وارث کے لیے اس نے وصیت کر دی, ورثہ میں اس کا نام آتے ہی نہیں. اس نے کہا 1/3 جو ہے نا, یہ فرض کیجئے 1,00,000 میں 33,000 ہے, تو اس نے کہا بچوں تم میرے وارث ہو, اس میں تو حصہ نہیں ملے گا, لیکن یہ 33,000 تم فلاں غریب کو دے دو, فلاں دوست کو دے دو, فلاں جگہ مسجد بن گیا اس کو دے دو, تو وہ 1/3 حصہ اگر جائز ہو, درست ہو اس کی وصیت, تو دیا جائے گا. 1/3 حصہ, کبھی کبھی وارثوں کا حصہ بھی اس میں کٹ جاتا ہے, پھر نہیں دیا جائے گا. لیکن اس کے بعد جو ترکہ بچ جائے اس کے کل 24 حصے برابر کر کے بیوہ کو 3 حصے دے دیں, ان کی جو والدہ میت کی ہیں ان کو 4 حصے, بیٹی کو 12 حصے, بھائی کو 5 حصے. یہ تقسیم ہوگی, اور اس کو ہم نے یہاں پہ لکھ دیا ہے سارا, اگر آپ چاہیں اور یہ فتویٰ یہ ان کے پاس ہے آفتاب صاحب کے پاس، یہاں آ کے کسی سے پوچھ لیں، ماشاءاللہ سارے علاقے میں مشہور آدمی ہیں اور ایسے کام نیکی کے کرتے رہتے ہیں، ان سے لے لیجیے۔ عبداللہ صاحب فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں تین بیٹوں اور ایک یتیم پوتے کو کچھ جائیداد تقسیم کر دی، پھر مرنے سے پہلے وصیت کی کہ میرا مرنے کے بعد یتیم پوتا جو ہے وہ بقیہ جائیداد میں بھی میرے بیٹوں کے برابر ہوگا۔ یعنی میرے بیٹے کو وراثت میں جتنا بیٹوں کو حصہ ہے اس بچے کو بھی دیا جائے میرے پوتے کو، تو کیا پوتا اس وصیت کے مطابق حصے کا حقدار ہوگا؟ بالکل بھائی، جب مذکورہ شخص کے بیٹے موجود ہیں تو پوتے کے لیے وصیت کی گئی ہے نا، اصل ابھی موجود ہے نا، تو پہلے مرحوم کے پوتے کو اس کی وصیت کے مطابق، دادا کی وصیت کے مطابق حصہ دیا جائے گا، اور وہ دیا جائے گا کل مال کے ایک سے تہائی سے زیادہ نہ ہو، کیونکہ وصیت جو ہے نا وہ ایک تہائی پہ نافذ ہوتی ہے، اس سے زیادہ میت وصیت کر نہیں سکتا، تو ون تھرڈ جو بھی ضروری اخراجات قرض وغیرہ ادا کر کے بیٹوں کے حصے کے برابر ایک حصہ اسے دیا جائے گا، اور پھر جو باقی رہ جائے گا وہ شرعی جو چیزیں ہیں اس کے مطابق وہ تقسیم ہوگا۔ حامد حسن صاحب فرماتے ہیں کہ ایچ آر کنسلٹنٹ کی کو ملازمین خوش کرنے کے لیے ایک طریقہ مقرر کیا ہے، معاہدہ یہ تھا کہ جو امیدوار وہ منتخب کریں گے اس سے پہلی امیدوار کی تنخواہ کا 40% ایک بار ادا کروں گا، اس نے ایک امیدوار کا تعارف کرایا جسے میں نے منتخب کر لیا، بعد میں اسی امیدوار نے ایک اور شخص کا خود سے تعارف کرایا، یعنی کنسلٹنٹ اس میں شامل نہیں تھا، میں اس دوسرے شخص کو بھی رکھنا چاہتا ہوں، عاجزانہ سوال ہے یہ، کیوں کس وجہ سے عاجزی ہے میاں، کس وجہ سے؟ سیدھے سادے الفاظ استعمال کرو، اللہ نے آپ کا بڑا حق رکھا ہے، اللہ نے جینے کی صلاحیت دی ہے نا، پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہو نا، کیا ہے عاجزانہ؟ اصولوں کے مطابق مجھے دوسرے شخص کی تنخواہ کا 40% بھی ایچ آر کنسلٹنٹ کو دینا واجب ہے، لیکن اس نے دوسرے شخص کا تعارف اس سے نہیں کرایا۔ دیکھیں جس معاملے میں کمیشن ایجنٹ ہوتا ہے نا، وہ اپنی محنت اور عمل اس کا شامل ہو اور کام بھی جائز ہو، تو کمیشن میں باقاعدہ طور پر طے کر لینا یہ جائز، لیکن جس معاملے میں کمیشن ایجنٹ کی محنت ثابت نہ ہو بلکہ کسی اور کی محنت کا ثمرہ ہو، تو اس کا کمیشن لینا پھر جائز بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے کام نہیں نہ کیا بیچ میں۔ تو اس لیے ایچ آر کنسلٹنٹ کی طرف سے جو بندہ آیا ہے دوسرے شخص کا تعارف کرایا ہے، تو ایچ آر کنسلٹنٹ کو اس دوسرے شخص کی تنخواہ میں سے 40% بطور کیش دینا ضروری نہیں، اور اس کے لیے مطالبہ بھی کرنا جائز نہیں، کیونکہ ایچ آر کنسلٹنٹ کا کوئی عمل دخل نہیں نا، اور وصولہ صورت میں آپ نے ان کے ساتھ کوئی چیز طے نہیں کی، اس لیے انہیں نہیں دیا جائے۔ اسکول والے کسی کتب فروش اور وردی فروش اسٹیشنری دکان پہ معاہدہ کر لیتے ہیں کہ آپ ہماری کتابیں رکھیں، ہم طلباء کو آپ کے پاس بھیجیں گے اور آپ ہمیں کمیشن دیں، اس کا شرعاً کیا حکم ہے؟ اسکول والے چونکہ طلباء اور جو فروخت کر رہے ہیں ان کے درمیان ایک رابطے کا کردار ادا کرتے ہیں، اس لیے یہ جائز، اور اس کے عوض میں جو لوگ کتابیں بیچ رہے ہیں ان سے کمیشن لینا جائز ہے، بشرطے کہ اس عمل کی وجہ سے فروخت ہونے والا متعلقہ سامان وہ عام مارکیٹ سے زیادہ نہ بیچے۔ مثلاً ایک پینسل ہے، ساری مارکیٹ 100 روپے میں دیتی ہے، اب یہ کہتا ہے میری دکان پہ چونکہ وہاں سے اسکول والے بھیجیں گے تو میں کیوں نہ 150 روپے کروں، تو یہ جائز ہی نہیں رہے گا، یہ جو 50 روپے لگایا ہے نا یہ حرام ہوگا، وہ 100 روپیہ جو ہے نا اس میں سے آپ کچھ اسے دے سکتے ہیں، کیونکہ اس نے ایک عمل تو بہرحال کیا کہ بچوں کو کہا اس دکان پہ چلے جاؤ، اس لیے عام طور پر جو مارکیٹ کا ریٹ ہے اس کو چھوڑ کے پیسے کمانے کے لیے یہ ریٹ توڑنا مارکیٹ کا یہ جائز نہیں۔ بیان میں فرمایا تھا کہ شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ جو ہے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک قبر سے نکلا اور آپ نے اسے چوما. امام سیوطی کی کتابی الحاوی للفتاوی جلد دوم صفحہ 261 پہ ہے. بھیا ایسے نہیں ہے, سیوطی رحمۃ اللہ تو جو جی چاہتا ہے روایات نقل کرتے ہیں, یہ واقعہ نہیں ہوا اور جس کی اصل حقیقت ہے. پہلے بھی یہ سوال آیا تھا اس میں ہم نے واضح کر دیا تھا. دوسرا سوال آپ نے پوچھا ہے کہ فتوہ یہ لفظ دلالت کرتا ہے جوانی کی طاقت اور قوت پہ. تنویر صاحب میرٹھ بھارت سے پوچھ رہے ہیں, فرماتے ہیں جوان مردی کیا ہے اور یہ کیا ہے, تو دونوں ایک ہی چیز ہے. وہ عربی میں ہے, اس کا موسیٰ لفتاہ ہو. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان لڑکے خادم سے پوچھا کہ لاؤ مجھے بھوک لگی ہے کچھ کھانے کو دو. قرآن کریم میں اصحاب کہف کے متعلق بھی اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا. تو کسی کا جوان مرد ہونا, کسی کا پوری طاقت کے ساتھ جوان ہو جانا, یہ ان کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے. شادی میں لڑکے یا لڑکی کے جسم پر ہلدی لگانا جائز ہے؟ نالندہ انڈیا سے. پتہ نہیں بھائی اس کا مقصد کیا ہے, کہیں ایسے تو نہیں کہ خام خواہ میں پیسے ضائع ہو رہے. جنوبی کوریا میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں, دوران تعلیم کورین ریسٹورینٹ میں کام کرتا ہوں. سور کا گوشت شراب وغیرہ وغیرہ بیچنی پڑتی ہیں. میں ڈیلیوری کا کام کروں یا کسی سٹور میں ملازمت کر لوں, یا مختلف اشیاء حرام میں استعمال ہوتی ہیں, تو یا وہیں کام کیجئے. نوکریاں چھوڑ دینا اور پھر نوکری کا ملنا عام طور پہ آسان نہیں ہوتا. آپ دوسرے جگہ ملازمت کے لیے کام کیجئے کہ آہستہ آہستہ کوشش کرتے رہیے. ایک بات کہ وہاں چلے جائیں جہاں پیور حلال کی کمائی اور رزق ملتا ہے. دوسری بات بس یہ خیال کیجئے کہ جتنا بھی پیسہ ملے گا نا اس سے, آپ اگر بہترین چیزیں کہ سوچ لیں کہ اس میں اتنا پیسہ یہ شراب اور ان چیزوں پہ خرچ ہوا تھا ڈلیوری میں, مہینے کے آخر پہ اپنی تنخواہ سے اتنے پیسے کو الگ کر دیں, دو چار روپے زیادہ بڑھا دیں, تاکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہ اس پہ آئے.